بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين صدق الله العلي العظيم۔
عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے، پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ تمہارے پاس پروردگار کی طرف سے حق آ چکا ہے، اب جو ہدایت حاصل کرے گا وہ اپنے فائدے کے لیے کرے گا، اور جو گمراہ ہو جائے گا اس کا نقصان بھی اسی کو ہوگا، اور میں تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں، اور آپ صرف اس بات کا اتباع کریں جس کی آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے، اور صبر کرتے رہیں یہاں تک کہ خدا کوئی فیصلہ کر دے، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔
ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں عباس سید اور ساتھیوں کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، ابھی آپ تلاوت کلام مجید اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے جناب احمد میرزادہ، جو سورہ یونس کی آیت نمبر 108 اور 109 کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے۔ عزیز سامعین، ہماری رات کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹز، اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ عزیز سامعین، آپ ہماری نشریات اپنے موبائل سیٹ پر بھی دیکھ سکتے ہیں، اسی طرح آپ ہمارے ریڈیو کے تمام پروگرام، حتیٰ ہمارے آرکائیو میں موجود پروگرام بھی ہماری ویب سائٹ کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں۔ ہماری اس ویب سائٹ پہ آپ سار اردو ٹی وی کے مختلف پروگرام بھی ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahartv.ir۔ اور سمعین، اب پیش خدمت ہے رات کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کی تفصیل۔ ہم سب سے پہلے آپ کی خدمت میں عالمی خبریں نشر کریں گے۔ عالمی خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی، اور نعت رسول مقبول کے بعد آپ اسلامی تاریخ پر مبنی ہمارا خصوصی پروگرام، جس میں ہم تاریخ اسلام کے اہم واقعات، اس کے فلسفے کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، تو آپ سماعت فرما سکیں گے پروگرام اسلامی تاریخ۔ اور آخر میں دعائے امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ شریف سے ہم اپنی نشریات کا اختتام کریں گے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ ایران کے صدارتی انتخابات کے لیے بیرون ممالک میں 133 پولنگ اسٹیشن قائم کیے جائیں گے۔ ایرانی ماہرین کی تیار کردہ کرونا ویکسین پیداواری مرحلے میں داخل ہو گئی ہے۔ مقبوضہ فلسطین کے مختلف علاقوں میں فلسطینیوں کے خلاف صہیونیوں کی بربریت اور جارحیت جاری ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے کہا کہ ظلم و بربریت سے فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا، اور یمن کی حکومت نے کہا کہ وہ جارے سعودی عرب کے خلاف جوابی کاروائیاں جاری رکھے گی۔ سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں۔ بیرون ملک انتخابات کے لیے قائم خصوصی کمیٹی کا اجلاس پیر کو ایران کی وزارت داخلہ کے الیکشن ہیڈ کوارٹر میں منعقد ہوا، جس میں چیف الیکشن کمشنر جمال عرف، نائب وزیر خارجہ برائے کونسلر افیئر سید قاسم سجادی اور وزارت خارجہ کے متعلقہ عہدیداروں نے شرکت کی۔ اجلاس میں صدارتی انتخابات کے بیرون ملک انعقاد کی تیاریوں کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ دنیا کے مختلف ملکوں میں قائم ایران کے 133 سفارت خانوں، کونسل خانوں اور نمائندہ دفاتر میں صدارتی انتخابات کے لیے انتظامات کو حتمی شکل دے دی گئی ہے۔ دنیا سنا ایران کے قومی نشریاتی ادارے سے تمام نامزد امیدواروں کے الیکشن کمپین جمعے سے باضابطہ طور پر شروع ہو گئی ہے، اور قرآندازی کے مطابق امیدواروں کے پروگرام ریڈیو اور ٹی وی چینلوں سے نشر کیے جا رہے ہیں۔ ایران کے صدارتی انتخابات 18 جون کو کرائے جائیں گے، اور اس کے لیے 7 امیدوار میدان میں ہیں، جن میں محسن رضائی، سید ابراہیم رئیسی، محسن میر علی زادے، امیر حسین قاضی زادے ہاشمی، علی رضا زاکانی، عبد الناصر ہمتی اور سعید جلیلی شامل ہیں۔ صدارتی انتخابات کے حوالے سے ایرانی عوام میں خاصا جوش و جذبہ اور خروش نظر آ رہا ہے، اور لوگ مختلف امیدواروں کے ریڈیو اور ٹیلی ویژن پروگراموں میں گہری دلچسپی لے رہے ہیں۔ ایرانی ماہرین کی تیار کردہ کرونا ویکسین کو ایران برکت پیداواری مرحلے میں داخل ہو گئی، اور اب تک 10 لاکھ خوراکیں تیار کی جا چکی ہیں۔ کو ایران برکت ویکسین کے کلینیکل ٹرائل کی انچارج محترمہ مینو محرز نے بتایا ہے کہ اب تک 10 لاکھ خوراکیں تیار کی جا چکی ہیں، جبکہ آئندہ اگست تک ہم 18 لاکھ خوراکیں تیار کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ ڈاکٹر مینو محرز نے مزید کہا کہ پابندیوں کے باوجود ایرانی ماہرین نے دنیا کی سب سے کارآمد اور مؤثر ترین ویکسین بنانے میں کامیابی حاصل کی ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ یہ ویکسین بہت جلد عوام تک پہنچے گی اور قومی ویکسینیشن مہم کا حصہ بنے گی۔ ویکسین پروجیکٹ کے ڈائریکٹر ریسرچ حسن جلیلی نے اس موقع پر کہا کہ چند ہفتے پہلے کوو ایران برکت پیداواری مرحلے میں داخل ہو چکی ہے اور ہم اس کی 10 لاکھ خوراکیں وزارت صحت کے حوالے کر رہے ہیں، جس کے لیے لازمی قانونی مراحل طے کیے جا رہے ہیں۔ مقبوضہ فلسطین کے مختلف علاقوں میں فلسطینیوں کے خلاف صہیونیوں کی بربریت اور جارحیت کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ فلسطینی ذرائع کے مطابق غاصب صہیونی حکومت کے جارح فوجیوں نے مقبوضہ بیت المقدس پر دھاوا بول کر فلسطینیوں کے رہائشی مکانات کو جارحیت کا نشانہ بنایا اور 6 فلسطینیوں کو بلا سبب گرفتار کر لیا۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ غاصب صہیونیوں نے اتوار کے روز غرب اردن کے علاقوں پر حملہ کر کے جہاد اسلامی فلسطین کے ایک سینئر رہنما خضر عدنان کو قیدی بنا لیا۔ دوسری جانب صہیونی انتہا پسندوں نے صہیونی فوجیوں کی پشت پناہی سے مسجد الاقصی کی بھی بے حرمتی کی۔ غاصب صہیونی حکومت کے رہائشی امور کے وزیر کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ مسجد الاقصی پر صہیونی انتہا پسندوں کے حملے میں وہ پیش رہے ہیں۔ مسلمانوں کے قبلہ اول اور شہر بیت المقدس کے اسلامی اور فلسطینی تشخص کی علامت کی حیثیت سے مسجد الاقصی ہمیشہ ہی غاصب صہیونی حکومت کے تباہ کن اور جارحانہ اقدامات کا نشانہ بنی رہی ہے۔ ایران کے 2 اعلی فوجی کمانڈروں نے طاقتور فلسطین کے قیام اور صہیونی حکومت کے عنقریب زوال کی پیشن گوئی کی ہے۔ روسی ٹیلی ویژن رشیا ٹوڈے کو انٹرویو دیتے ہوئے سپاہی پاسداران انقلاب اسلامی کے کمانڈر جنرل حسین سلامی نے کہا کہ نیا فلسطین وجود میں آ چکا ہے اور صہیونی حکومت کو اب ایک طاقتور فلسطین کا سامنا ہے۔ جنرل حسین سلامی نے فلسطینیوں کی طاقت میں اضافے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیلیوں کو جان لینا چاہیے کہ مار کر بھاگ جانے کا دور گزر گیا، اب فلسطینی طاقتور ہو چکے ہیں۔ سپاہی پاسداران انقلاب اسلامی کے کمانڈر نے کہا کہ حالیہ جنگ نے صہیونیوں پر طاقتور فلسطین کو مسلط کر دیا اور ان کے اندازوں اور تخمینوں پر پانی پھیر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نیا فلسطین روز بروز طاقتور ہوتا جائے گا اور صہیونی حکومت کو زوال کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دوسری جانب ایران کی مسلح افواج کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل ابوالفضل شکارچی نے کہا کہ صہیونی حکومت پے در پے ناکامیوں کے بعد زوال کا شکار ہے اور اس کا مکمل زوال زیادہ دور نہیں۔ یمن کے المسیرہ ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے ایران کی مسلح افواج کے ترجمان کا کہنا تھا کہ صہیونی حکومت کے خفیہ ادارے کا کہنا ہے کہ ایران اس کی ترجیحات میں سر فہرست ہے اور صہیونی حکومت ایران کو دھمکیاں بھی دے رہی ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ پے در پے ناکامیوں کے نتیجے میں اسرائیل کمزور ہو چکا ہے اور زوال کی جانب بڑھ رہا ہے۔ ایران کی مسلح افواج کے ترجمان اور سینئر کمانڈر نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ ایران کے دشمنوں اور خاص طور سے موساد کی دھمکیوں میں دم خم نہیں ہے، کیونکہ یہ اندر کا درد ہے اور اب وقت آ گیا ہے کہ صہیونی حکومت اپنے زوال کو تسلیم کر لے۔ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ ظلم و بربریت سے فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے اتوار کو عوام کے ٹیلی فونی سوالات کا جواب دیتے ہوئے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ فلسطین کا مسئلہ ظلم و بربریت سے حل نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے فلسطینیوں پر اسرائیلی مظالم کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ صہیونی حکومت کے مظالم پر پہلی بار مغرب میں بھی احتجاج ہوئے۔ ان کا کہنا تھا کہ دنیا میں شعور پیدا ہو گیا ہے۔ ہندوستان کے ساتھ تعلقات کے بارے میں عمران خان کا کہنا تھا کہ اقتدار سنبھالا تو ہندوستان کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کی کوشش کی، کیونکہ ہمسایہ ملکوں کے ساتھ تعلقات سے تجارت بڑھتی ہے، لیکن مسئلہ کشمیر حل کیے بغیر ہندوستان سے تجارت کرنا غداری ہوگی۔ عمران خان نے کہا کہ بقول ان کے کشمیریوں کے خون پر ہم ہندوستان سے تجارت نہیں کر سکتے۔ پاکستانی وزیراعظم نے کہا کہ ہندوستان کو 5 اگست 2019 کا اقدام واپس لینا ہوگا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ حکومت ہندوستان وادی کشمیر میں آبادی کے تناسب کو بگاڑنے کی کوشش کر رہی ہے۔ مقبوضہ فلسطین میں لوگوں نے ایک بار پھر غاصب صہیونی حکومت کے وزیراعظم نیتن یاہو کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا ہے۔ ینگ جرنلسٹ کلب کی رپورٹ کے مطابق مقبوضہ فلسطین میں لوگوں نے غاصب صہیونی حکومت کی پارلیمنٹ کے سامنے سے بلفور اسکوائر تک احتجاجی مارچ کیا اور نیتن یاہو کے استعفے کا مطالبہ کیا۔ مقبوضہ فلسطین میں لوگوں نے اس موقع پر نیتن یاہو کے خلاف شدید نعرے بھی لگائے۔ حالیہ مہینوں کے دوران مقبوضہ فلسطین کے مختلف علاقوں میں غاصب صہیونی حکومت کے وزیراعظم نیتن یاہو کی کمزور کارکردگی اور مالی بدعنوانی کے خلاف مسلسل احتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں۔ پروان کی البیرونی یونیورسٹی کے اساتذہ اور طلباء کی حامل گاڑی میں ہونے والے دھماکے سے افغان حکومت اور عوام میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ افغان میڈیا رپورٹ کے مطابق صوبہ پروان میں شہر بگرام کے قریب البیرونی یونیورسٹی کے اساتذہ اور طلباء کی حامل گاڑی گزرتے وقت ہونے والے ایک دھماکے میں کم از کم 4 افراد جان بحق اور 13 دیگر زخمی ہو گئے۔ افغانستان کے ایوان صدارت نے اس دہشت گردانہ واقعے کی مذمت کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ افغانستان کے دشمنوں نے ایک بار پھر علم و دانش اور ملک کی ترقی سے اپنی نفرت کا ثبوت پیش کیا ہے۔ افغانستان کے ایوان صدارت کے بیان میں کہا گیا ہے کہ افغانستان کے دشمن اس قسم کی دہشت گردی کا ارتکاب کر کے افغان دانشوروں کے عزم و ادارے کو مزمحل نہیں کر سکیں گے۔ ابھی تک کسی نے اس دہشت گردانہ دھماکے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ گزشتہ موسم خزاں میں کابل یونیورسٹی کو بھی اسی طرح سے دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا تھا، جس میں 22 طلبہ جان بحق اور 27 دیگر زخمی ہو گئے تھے۔ طالبان کے ساتھ امن مذاکرات کے دوبارہ آغاز کے لیے افغان حکومت کا امن مذاکرات کا وفد جلد ہی قطر روانہ ہو رہا ہے۔ افغانستان کی اعلی قومی سلامتی کونسل کے سربراہ عبداللہ نے اتوار کے روز طالبان کے ساتھ مذاکرات کرنے والے افغان مذاکرات کار وفد کے اراکین سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مذاکرات کے اس موقع سے افغانستان سے جنگ کے خاتمے اور امن کے قیام کے لیے بخوبی استفادہ کیے جانے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان کی حکومت باعزت اور پائیدار امن کی خواہاں ہے اور افغان حکومت کا مذاکرات کار وفد طالبان کے ساتھ امن مذاکرات کے لیے قطر کے لیے جلد ہی روانہ ہوگا۔ قطر میں یہ مذاکرات ایسی حالت میں دوبارہ شروع ہو رہے ہیں کہ استنبول نشست عید الفطر کے بعد دو بار ملتوی ہونے کے بعد تشکیل پانے والی ہے، تاہم افغانستان سے امریکی فوجیوں کا 1 مئی کو مکمل انخلاء نہ ہونے کی بنا پر طالبان نے اس نشست میں شامل ہونے سے گریز کیا ہے۔ یمن کی حکومت نے کہا ہے کہ وہ جارے سعودی عرب کے خلاف جوابی کارروائی جاری رکھے گی۔ اس درمیان یمن کی مسلح فوج نے ایک بار پھر سعودی عرب کے شہر خمیس مشیت میں ملک خالد ایئربیس کو ڈرون طیاروں سے نشانہ بنایا۔ یمن کی اعلی سیاسی کونسل کے رکن محمد علی حوثی نے کہا ہے کہ سعودی عرب کے فوجی ٹھکانوں پر یمن کی مسلح فوج کے جوابی حملے مسلسل جاری رہیں گے اور بعد کا ہمارا رد عمل اور بھی زیادہ سخت ہوگا۔ محمد علی الحوثی نے کہا کہ یمن کی مسلح فوج کی حالیہ تیز رفتار کارروائیوں کا، کہ جن کا عالمی ذرائع ابلاغ میں بھی کافی چرچا رہا ہے، یمنی عوام کی استقامت پر خاصا اچھا اثر پڑا ہے اور یمن کی مسلح فوج کی جوابی کارروائی کو امن و مقصد کے حصول تک جاری رکھا جائے گا۔ انہوں نے جارے سعودی اطاعت کو خبردار کیا ہے کہ یمن کی مسلح فوج کی جانب سے ابھی سارے فوجی اہداف کو نشانہ نہیں بنایا گیا، لیکن جیسا کہ یمنی حکومت کے سربراہ عبد الملک بدر الدین حوثی نے کہا ہے کہ اگر پیش نظر اہداف کو مکمل طور پر نشانہ بنا لیا گیا تو سعودی عرب مکمل طور پر مفلوج ہو جائے گا اور وہ دیوالیہ بھی ہو جائے گا۔ یمن کی اعلی سیاسی کونسل کے رکن محمد علی حوثی نے کہا کہ ہمارے نقطۂ نظر سے امریکہ اور سعودی عرب کی نظریں یمن کے امور میں اقوام متحدہ کے نمائندے کے کردار پر جمی ہوئی ہیں، جبکہ دوسری جانب یمن کے امور میں اقوام متحدہ کے نمائندے بھی حالات کو سازگار بنانے کی باتیں کرتے رہے ہیں، تاہم عملی طور پر اب تک کوئی اتفاق پیش نہیں آیا ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
ایک یہی سہارا ہے اس جہاں میں جینے کا، ایک یہی سہارا ہے، جہاں میں جینے کا، بات کر مدینے کی، ذکر کر مدینے کا، بات کر مدینے کی، ذکر کر مدینے کا، وہ تجھے بچائیں گے، پار بھی لگائیں گے، وہ تجھے بچائیں گے، کشتی غم نہ کر سفینے کا ان پہ چھوڑ دے کشتی غم نہ کر سفینے کا بات کر مدینے کی ذکر کر مدینے کا کیوں بھٹکتا پھرتا ہے.
عزیز سامعین, ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے, اور اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام اسلامی تاریخ, جس کے بعد دعائے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ نشر کی جائے گی. تو سماعت فرمائیے اسلامی تاریخ.
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے, جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں. اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین. ناظرین اکرام, سحر عالمی نیٹ ورک کی جانب سے نشر ہونے والے پروگرام اسلامی تاریخ کے ہمراہ آپ کا میزبان کفایت حسین حاضر خدمت ہے. اس پروگرام میں میں آپ کی خدمت میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں, اور آپ تمام ناظرین جہاں کہیں بھی ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں, آپ تمام ناظرین کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں. ناظرین, خداوند عالم کی بارگاہ ہمیں شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں اسلامی تاریخ پروگرام کی ایک اور کڑی کے ہمراہ آپ کی خدمت میں آنے کا موقع عطا فرمایا. ناظرین, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر ہم اسلام کی تاریخ کو دیکھتے ہیں اور دوسری تواریخ کو دیکھتے ہیں, تو نہ صرف ہم بلکہ جو بھی تاریخ کا طالب علم ہے وہ یہ اعتراف کرنے پر مجبور ہوتا ہے کہ جتنی منظم اور جتنی مرتب اسلامی تاریخ ہے کوئی تاریخ نہیں ہے. اس لیے کہ اسلامی تاریخ کو اس طریقے سے ہر دور میں جمع کیا گیا ہے, الحمدللہ ہر دور میں اس طرح سے یعنی واقعات جو ہیں وہ مرتب کیے گئے ہیں اور لکھے گئے ہیں, اور راوی اس طریقے سے رہے ہیں کہ جس میں شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے. اور دوسرے یہ کہ امتیازات بھی ہیں, جو اس تاریخ کے امتیازات ہیں, جو اس تاریخ کے افتخارات ہیں, جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پاک کی محنتوں کے کاوشوں کے نتیجے میں یہ جو ظاہر ہوئے ہیں, وہ اس کا سبب بنے ہیں کہ اسلامی تاریخ اسی طریقے سے ان افتخارات کے ساتھ جو ہے وہ اپنے امتیازات اور اپنی برتری کے ساتھ باقی رہے. ناظرین, سب سے بڑی چیز میں یہی ہوتی ہے, جب ہم اس تاریخ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسانیت کس مقام پر تھی, کہ جہاں پر انسان کو کس اعتبار سے دیکھا جاتا تھا, ایک خاتون کو کس نظر سے دیکھا جاتا تھا, بچوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا, ایک دوسرے کے ساتھ کس طریقے سے وہ جنگیں لڑتے تھے. لیکن ہمارے حضور کی سیرت اور ہمارے حضور کا کردار وہ رہا ہے کہ اس نے انسان کو اس مقام پر لا کر کھڑا کر دیا کہ جو دوسرے کو قتل کرتا تھا اب وہ دوسرے کے لیے اپنی قربانی دینے کے لیے تیار ہے, جو بیٹی کو زندہ دفن کر دیتا تھا اب وہ بیٹی کے احترام کے لیے کھڑا ہونے کے لیے تیار ہے. تو غرض کی یہ اسلامی تاریخ ہے, جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم کس مقام پر تھے, اور وہ چیزیں ہمیں جو بلندیاں ملی تھی کن چیزوں کے نتیجے میں ملی تھی. لیکن آج اگر ہم اس راستے سے پھر ہٹ جائیں تو پھر وہ مشکلات ہمارے سامنے آ جائیں گی, بلکہ ہمیں اسی مقام پر باقی رہنا ہے. اس لیے تاریخ سے آشنائی ضروری ہے تاکہ ہم اپنے اس مقام کو محفوظ رکھ سکیں. تو ناظرین, یہ پروگرام ہے اسلامی تاریخ, اس میں ہمارے دو مہمان ہوتے ہیں. انشاءاللہ آج بھی ہمارے دونوں مہمان آپ کے ساتھ ہوں گے, اور انشاءاللہ ان کے بیانات سے مستفیض ہوں گے. لیکن اجازت دیجئے, ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں, اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں, باقاعدہ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. ناظرین اکرام، وقفے کے بعد پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ الحمدللہ آج بھی ہمارے ساتھ جو دو مہمان ہیں ان میں سب سے پہلے جو اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں وہ ہیں جناب مولانا عمار یاسر حمدانی صاحب قبلہ، جن سے آپ متعارف ہیں، جن کے بیانات سے مستقل آپ مستفیض ہو رہے ہیں۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمان سے ملاقات کرتے ہیں۔ قبلہ السلام علیکم۔
جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔
قبلہ بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے ایک مرتبہ پھر ہماری دعوت کو قبول فرمایا، اسٹوڈیو تشریف لائے، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔
جی آپ کا بہت بہت شکریہ، اور اس پروگرام کے توسط سے میں اپنے تمام ناظرین کی خدمت میں بھی سلام عرض کرتا ہوں۔
جی ناظرین، ہمارے جو دوسرے مہمان ہیں آج بھی الحمدللہ ہندوستان سے تعلق رکھنے والی عظیم شخصیت جناب محمد عباس کریمی صاحب ہیں۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمان سے ملاقات کرتے ہیں۔ جناب محمد عباس کریمی صاحب، آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں، پروگرام میں خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اللہ آپ کو حفظ و امان میں رکھے۔ بندہ بھی آپ کو اور اپنے ناظرین کا احترام کرتے ہوئے حدیث سلام پیش کرتا ہوں۔
بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ قبلہ میں آپ سے اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا۔ دیکھیے آج جو ہماری گفتگو ہے وہ واقعہ عام الفیل، جو ایک یعنی یہ واقعہ رونما ہوا جس گزشتہ پروگرام میں جس کا صرف اشارہ رہا، آج انشاءاللہ تفصیلی اس واقعے کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ تو اس واقعے کے ابتدائی طور پہ آپ مختصر طور پہ آپ یہ بیان کیجئے کہ یہ واقعہ کس طریقے سے رونما ہوا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبل از ان کے اس واقعے کو ہم بیان کریں
جی،
اور ابراہ کس طرح آیا اور کیسے آیا، ہمیں اس کے محل وقوع سے آشنائی حاصل کرنی چاہیے
جی، آگاہی
حاصل کرنی چاہیے۔
یہ واقعہ ہوا صحیح،
اگر آپ نقشے میں دیکھیں تو مکہ کے جنوب مغرب کی طرف، یعنی نیچے جہاں پہ اوکیانوس موجود ہے، اس کی اوشن ہے جہاں پہ عرب اوشن، اس کی طرف جائیں تو جنوب مغرب میں ایک علاقہ یمن کے نام سے ہے
جی،
اور آج کل بھی جو یمن کے حالات ہیں آپ کے سامنے ہی ہیں۔
بالکل، آج تو کوئی ایسا انسان نہیں جو یہ نہ کہے کہ میں نے یمن کا نام نہیں سنا۔
یقین
البتہ آج جو تاریخ میں اس کا نام آ رہا ہے وہ ایک مظلوم اور واقعی نہایت ظلم وہاں پر ہو رہا ہے جی۔
بس یہی منطقہ تھا، علاقہ تھا
جی،
کہ یہاں پہ ایک بادشاہ جو اس زمانے میں تھا ذوالنواس کے نام سے جی، وہ یہاں پہ حکومت کرتا تھا اس زمانے میں، اور یہ یثرب کی طرف سفر کرتا ہے۔ میں انتہائی مختصر اور شارٹ ہینڈ میں آپ
جی
کو اس کی تفصیل، کیوں واقعات بہت زیادہ ہیں اگر ہم ان کی طرف تاریخ شام دیکھ لیں، تاریخ تبری کا مطالعہ کریں یا دوسری دیگر تاریخی کتب کا
جی،
تو بڑے تفصیل سے واقعات لکھے ہوئے ہیں، لیکن ہم ان کو اختصار سے بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ یثرب کی طرف جاتا ہے، وہاں یہودیوں سے بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے، یہ بت پرست تھا
جی،
واپس جب آتا ہے تو پھر اس کو ایک چینج اس کے اندر آتی ہے، اور یہ ایک متاثر قسم کا یہودی بن جاتا ہے
صحیح،
اور جب یہ یہودی متاثر ترین قسم کا بنتا ہے تو ہر جگہ ہر شخص کو یہ کوشش کرتا ہے کہ پورے حجاز تک جہاں تک ہے ان سب کو یہ یہودی بنائے، ایک مہم شروع کر دیتا ہے
جی۔
اب یمن کے شمال میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ جو افراد تھے وہ تازہ مسیحیت کو قبول کیا تھا انہوں نے
جی،
اور مسیح ہو چکے تھے، اور وہ بھی اپنے دین کے ساتھ بڑا لگاؤ رکھتے تھے۔ اس نے جی سب کو کہا یہودی ہو جاؤ، اور آپس میں کلیش ہوا، اور اس نے پھر ایک بہت بڑی خندق کھودی اور لوگوں کو اس کے اندر ڈالنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ قرآن میں اگر سورہ بروج میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ اشارہ ہوتا ہے اصحاب اخدود کی طرف
صحیح،
اصحاب الاخدود، کہ اصحاب اخدود، اصحاب اخدود کون تھے؟ مفسرین، جو بڑی تفسیری کتاب ہے اگر اس پہ ملاحظہ آپ کریں تو اسے مفسرین کہتے ہیں، جو اصحاب اخدود تھے وہ اسی بدبخت کے تھرو اصحاب اخدود قتل کیے جا رہے تھے
صحیح،
یعنی ان کو اٹھا اٹھا کے جو بھی اس کے دین کو قبول نہ کرے اس خندق میں یہ ڈالتا جا رہا تھا
جی۔
بس یہاں سے دو افراد فرار کرتے ہیں
جی،
اور قسطنطنیہ پہ پہنچ جاتے ہیں جی، یعنی اسپین کی طرف جاتے ہیں، اور وہاں پہ روم اور اس جگہ کے جو بادشاہ ہیں ان سے عیسائی تھے، ان سے مدد مانگتے ہیں کہ انہوں نے کہا ہم کیسے آپ کی مدد کریں جی، ہم ایسا کرتے ہیں حبشہ کو خط لکھتے ہیں
صحیح
کہ آپ کی مدد کی جائے
جی۔
یہ دونوں افراد وہاں سے واپس آتے ہیں
جی،
چونکہ یہ بھی دین مسیحیت کی دفاع کے لیے تھے
صحیح،
وہاں سے حبشہ کی طرف جاتے ہیں، وہ حبشہ کو ایک خط لکھا جاتا ہے کہ آپ ان کی مدد کریں جی، اور حبشہ جو ہے وہ ابراہا کو ایک بہت بڑا لشکر دے کے اس علاقے میں بھیجتا ہے کہ آپ اس سے مقابلہ جی کریں، اور ابراہا اس علاقے میں جی وارد ہوتا ہے
جی۔ بالکل، بہت شکریہ محمد عباس صاحب، آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آپ سے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ یہ جو واقعہ رونما ہوا، جو ہاتھیوں نے حملہ کیا خانہ کعبہ کے اوپر، تو اس کے اسباب اور علل کے حوالے سے آپ مختصر طور پر روشنی ڈالیں کہ اس کے اسباب کیا تھے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ہاں, آپ نے صحیح فرمایا, اور یہ وجہ یہ تھی کہ اس کی چڑھائی کرنے کی خانہ کعبہ پر, کہ اول چار سبب ہیں مہم, اس میں سے میں مختصراً بیان کرتا ہوں ہر چار کو. اول تو یہ اس زمانے میں تعصب پایا جاتا تھا.
جی,
تعصب پانے کی وجہ سے, کیونکہ یہ خود متعصب تھا.
جی,
اور جب اس نے دیکھا کہ اقتصادی حالات بھائی ہو رہے ہیں اس طرف کے اچھے خانہ کعبہ کے,
جی,
تو اس کے اندر ایک وہ حسد جو ہے شعلہ ور ہو گئی کہ یہ کسی طریقے سے اس چیز کو منتقل کر دیا جائے ادھر, یا تو پھر وہاں سے ختم کر دیا جائے.
صحیح.
تو اس نے تعصب میں آ کر اس چیز کو اپنا عمل بنایا.
یعنی چونکہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ مکے میں ظاہر ہے کوئی اس طرح کا سسٹم نہیں تھا,
سسٹم
اور یہ جو ہے اس وقت کا یعنی حاکم وقت تھا.
جی,
تو اس نے سوچا یہ رونق جو مکے میں یہ ہمارے یہاں ہونی چاہیے,
کیونکہ بادشاہ تھا.
جی,
اور بادشاہ وہ یہ ہر بادشاہ یہ چاہتا ہے ہمارا سیطرہ, ہمارا تسلط ہر جگہ ہو. تو یہ سوچ رہا تھا کہ اپنی حکومت کو اسعد دے.
صحیح.
کہ ہماری جو ہے حکومت, ہماری قوت اور طاقت وہاں تک پہنچے, اور وہ سارے لوگ جو حج میں حاجی آتے ہیں وہ ہمارے طرف منتقل ہو جائیں.
صحیح.
تعصب کی وجہ سے.
جی.
دوسری وجہ یہ ہے کہ چونکہ یہ خود بادشاہ تھا, خوب اچھی طریقے سے سمجھتا تھا, اس نے یہ سوچا کہ ہمارا اقتصاد کم ہے اور ان کا اقتصاد اچھا ہے.
جی.
یعنی ایک ذریعہ, بہترین ذریعہ, ہر سال طواف کرنے لوگ آتے تھے, اور اس کے بعد جو ہے اطراف بیت اللہ کے جو لوگ تھے وہ بھی آتے تھے, خارج سے بھی آتے تھے.
جی جی.
تو اس کا اقتصاد بڑھتا گیا. تو یہ سوچ رہا تھا وہ اقتصاد جو اتنا بہترین ہے اور مرکزیت اس کو حاصل ہو رہی ہے, صرف اقتصادی مسئلہ نہیں تھا, اس کے ساتھ شہرت کا بھی مسئلہ تھا. وہ یہ سوچ رہا تھا اقتصاد تو اپنی جگہ, اقتصاد تو ہمارے دستے قدرت میں آ جائے, اس کے بعد جو ہے یہ شہرت.
صحیح.
کہ وہ شہرت ہمارے کلیسا کو مل جائے, ہمارے قلیش کو مل جائے.
جی.
کہ عیسائی مسیحی تھا, کیونکہ مسیحیوں کو وہ سوچ رہا تھا کہ پوری عالم میں ترویج کرے مسیحیت کو.
جی.
اور شہرت پا جائے مسیحیت. صحیح. اور چونکہ یہ سب دین حنیف پہ تھے, بیت اللہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کا بنایا ہوا گھر تھا اللہ کا, لہٰذا وہ یہ سوچ رہا تھا دین حنیف اس دنیا سے ختم ہو جائے, عرب سے ختم ہو جائے, اور دین مسیحیت کا راج ہو اور اس کو ترویج کیا جائے. تو لہٰذا اس نے اس چیز کو تعصب میں آ کر دین حنیف کو ختم کرنے کی کوشش کی اور مسیحیت کو اجرا اور منتشر کرنے کی کوشش کی.
صحیح.
اس کے بعد آپ کے اقتصاد تو ابھی میں نے عرض کیا.
آپ نے اقتصاد مختصر طور پر عرض کیا.
اقتصاد ہر ملک کے لیے ضروری ہے کہ اقتصاد بہتر ہو, اور جیسے ہی اقتصاد اچھا ہوگا, چونکہ جیسے ہی یہ چاہ رہا تھا کہ وہ اقتصاد ادھر منتقل ہو جائے تاکہ ہم لوگوں کی یعنی لوگوں تک پہنچ سکیں اقتصادی معاملے میں, کیونکہ اس زمانے میں فقرا بھی پائے جاتے تھے کافی شدت سے اور کثرت سے پائے جاتے تھے, اور یہ سوچ رہا تھا اگر اقتصاد ہمارا اچھا ہو گیا تو ظاہر سی بات ہے ہم لوگوں تک خدمت کر سکتے ہیں بہتر طریقے سے.
یعنی
ہاں, ضرورت معاش. جی جی, حکومت کو جو سہولتیں ہوتی ہیں.
صحیح.
ایک بادشاہ کرنا چاہتا ہے وہ فراہم کر سکے.
جی.
اس کے بعد تعصب کی وجہ سے, جیسا کہ ایک واقعہ بہت ہی مشہور ہے اور مورخین اس کو بہت قاعدے سے اس کے ضمن میں نقل کرتے ہیں اور بہت تاکید کرتے ہیں کہ اس کی سب سے بہترین وجہ جو بیان کرتے ہیں مورخین وہ یہ ہے کہ جو عمرو ابن لحی جو تھا وہ دین حنیف پہ تھا اور خانہ کعبہ میں زندگی بسر کرتا تھا. یہ جو ہے معیشت اس کی خانہ کعبہ میں تھی.
جی.
اور یہ بہت بڑا تاجر بھی تھا, تجارت بھی کرتا تھا. تو یہ جیسے ہی سنا کہ خانہ کعبہ کے مقابل میں, مد مقابل میں یعنی دین حنیف کے مقابل میں مسیحیت عروج کر رہی ہے, معراج طے کر رہی ہے, تو اس نے سوچا کہ اس کلیسے کو میں برباد کروں. حالانکہ ہمت بہت کی, لیکن چونکہ فرد وحید تھا لہٰذا ہمت سے گیا وہاں, لیکن کچھ نہیں کر پایا.
جی.
بس یہاں سے جب مکے سے وہ گیا ہے, خانہ کعبہ سے نکلا, دین حنیف کے مذہب پر گیا, اور وہاں جب گیا تو دیکھا کہ واقعاً بڑا ہی خوبصورت و زیبا اور مرقع مزین
عالی شان
اس نے قلیس بنایا ہے. اور اس کو رشک آیا کہ یہ چیزیں ہمارے اگر خانہ کعبہ میں ہو جائے یعنی بیت اللہ میں ہو جائے تو لوگ اور تشویق سے آئیں گے. تو اس نے اعلان بھی کیا تھا ابراہیم نے کہ ہم نے اتنا سونا خرچ کیا ہے, اتنا جو ہے سنگ خرچ کیا ہے, ساری چیزیں بتایا ہے. اب جب بادشاہ ہے حبشہ کو اس نے لیٹر لکھا ہے, خط لکھا ہے, اس نے اپنے پورا برنامہ بتایا تھا کہ ہم
پورا پروگرام اس کو بتایا گیا,
ہاں جی جی اتنا بتایا تھا
جی. پھر اس نے امر باللہی والا
جب یہ گیا وہاں تو دیکھا کہ واقعا بہترین خوبصورت بنایا ہے. تو اب شام کا وقت تھا, اس نے اجازت مانگی کہ بھائی میں تو مکے سے آیا ہوں, اب میرا یہاں کوئی تو آشنا ہے نہیں, لہذا
مجھے
جی بقول آپ کے کہ کوئی ہوٹل نہیں ہے تو مجھے جگہ دے دو اس میں کہ میں اس میں عبادت کروں. جو کلیسا تمہارا بنایا ہوا ہے اتنا خوبصورت ہے, دل جانے کا نہیں کہہ رہا ہے, مجھے اجازت دو میں اسی میں شب بسر کروں. تو اجازت ملی, کلید بردار نے ان کو اجازت دیا اور یہ اسی رات میں, کچھ ہدف ان کا دوسرا تھا, ان کا مسیحیت قبول کرنا مقصد نہیں تھا, وہ دین حنیف پہ پکا تھا, میں آفی میں آ, لیکن جب وہاں گیا ہے تو یہ سوچا کہ بہت اچھا موقع ہے, تو اس نے اندر جا کے خراب کاری کرنا شروع کر دی. اب جو جہاں تک اس کے امکان میں تھا خراب کرنا شروع کیا, اس کے بعد اس کو دیواروں کو نجس بھی کیا اس تعصب میں کہ خانہ کعبہ کے مقابل میں ایسا کلیسا ہمیں نہیں چاہیے, مسیحیت کو عروج نہیں ملنا چاہیے, بلکہ دین حنیف ہر جگہ پہنچا رہے اور پہنچتا رہے گا انشاءاللہ. اس نے یہ سوچا, پھر خراب جب کیا اور
پھر بادشاہ نے ظاہر ابراہ نے دیکھا تو اس کو غصہ آ گیا.
جب صبح ہوئی تو کلید بردار جب آیا تھے دیکھا یہ حالت ہے, اس نے فوراً خبر دی ابراہ کو. ابراہ نے طلب کیا, جب تک یہ نکل چکا تھا وہاں سے خراب کاری کے لیے گیا تھا, کر چکا
اس کے نتیجے میں پھر ابراہ نے جو ہے وہ اپنا لشکر تیار کیا.
جب یہ واپس آیا ہے تو اس کے نتیجے میں ابراہ متعصب ہو کر اور غضبناک ہو کر چڑھائی کرنے کا ارادہ کیا.
بالکل
یہ مہم سبب
جی. بہت شکریہ, بہت شکریہ, انشاءاللہ پھر ہم پلٹیں گے آپ کی طرف, لیکن فی الحال آپ ہمیں اجازت دیجیے. قبلہ میں آپ سے یہاں پر یہ جاننا چاہوں گا کہ دیکھیے جب اب رہا یعنی یہ لشکر لے کے آتا ہے, ظاہر ہے وہ کوئی خاموشی سے تو آیا نہیں تھا کہ دو چار دس بیس افراد جیسے شب خون مارنے کے لیے جاتے ہیں کہ رات میں انہوں نے اپنا کام کیا, کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا. وہ تو علل اعلان آیا تھا پوری دنیا کو کہ ہم بتاتا ہوا آیا تھا, اور جتنا بڑا لشکر تھا ہاتھیوں کا تو ظاہر ہے سب کو پتا تھا. اور دیکھیے اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ خانہ کعبہ سے عقیدت رکھنے والے افراد بھی کم نہیں تھے. تو یہ جب ادھر سے آ رہا تھا, کیا خانہ کعبہ تک پہنچنے تک کوئی معنی نہیں بنا, کوئی رکاوٹ نہیں بنا, کسی نے اس کو روکنے کی کوشش نہیں کی جو اتنے قبیلے تھے یا اس طرح کے افراد وہاں پر موجود تھے؟
یقیناً آپ کا سوال اپنی جگہ پہ بجا ہے
جی,
اور لوگوں کے ذہن میں بھی آئے گا چونکہ تمام عرب دنیا سے
خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے آتے
زیارت تھے, اور اتنا ایک اہم مقام تھا
جی,
اور وہ کوئی دو چار سو افراد کے ساتھ تو تھا نہیں, اسی تعداد 60,000 سے لے کے 130,000, ابن شام بھی 60,000 بیان کرتے ہیں
جی,
اتنے بڑے اور ساتھ ہاتھی اور جنگی ساز و سامان. یہ جب آیا تو یمن میں ہی, یمن کے نزدیک نزدیک جو قبائل تھے مثلا قبیلہ بنی بکر تھا یا بنی عزیل تھے
جی,
ان میں یہ آئے, آگے ان کا مقابلہ کیا, بلکہ ایک پوری ایک فوج کے ساتھ تیاری انہوں نے کی, اور ذو نفر نامی سردار آگے آیا اور اس نے شکست کھائی, کیونکہ بہت بڑی فوج تھی ان کے پاس, شکست کھائی اور اس کو گرفتار کر لیا گیا اور اس کو کہا اس کی گردن اڑا دی جائے, لیکن اس نے بڑی اس کی منت سماجت کی کہ مجھے آخری وقت تک شاید میں آپ کے کام آ جاؤں, مجھے زندہ رہنے دو, میں تمہاری فتوحات کو دیکھوں, اس کو انہوں نے کہا قید بنا دی
جی.
آگے چلتے ہیں تو تاریخ میں آتا ہے, تاریخ اس میں ابن حشام میں ہی ہے
جی,
کہ نفیل یا نفیل پڑھیں گے
جی,
نفیل بن حبیب, یہ خصعی مذہب قبیلے کے اثردار تھا, یہ آتا ہے یہ بھی شکست کھاتا ہے
جی.
اس سے بعد یہ کاروان ان کا لشکر پورا اپنا 60,000 افراد کا آہستہ آہستہ کتنے مہینے اس کو لگے وہاں پہ پہنچتے
جی.
یمن سے چلتے ہوئے وہاں جب پہنچتے ہیں تو وہاں پہ جب یہ اطلاع ہر جگہ پہنچتی ہے کہ شکست کھاتے جا رہے ہیں, شکست صحیح. کھاتے جی. یسرب قریب پہنچتے ہیں تو یسرب قریب بنی سقیف قبیلہ تھا
جی,
اس کا سردار نے اس کی چاپلوسی شروع کر دی اور اس کو پتا تھا وہ دو شکست کھا چکے ہیں, بلکہ بجائے اس کے مقابلہ کرے, دیکھیں دونوں طرف تھے
جی,
کچھ اپنے مفادات کا تحفظ کر رہے تھے اور کچھ اپنی جو مقدسات کا تحفظ کر رہے تھے. دونوں کردار یہاں پہ پائے جا رہے ہیں. اس نے بجائے اس کے کہ اپنے مقدسات اور اس کا حفاظت کرتے, فوری طور پر کہا میں آپ کو مدد کرتا ہوں, مجھے خفیہ راستے پتہ ہیں, دوسرے راستے پتہ ہیں.
یعنی یہ یمن سے لے کے اور یہاں تک جو آتا ہے تو سب کو فتح کرتا ہوا آتا ہے.
ہاں, دو بڑی جنگیں لڑی گئیں, دونوں کے سردار کو گرفتار کر لیا. تیسری جگہ پہ جو ایک بڑا لشکر تھا
جس سے خود سرنڈر تھی,
وہ خود سرنڈر ہو گئے. ان کے ساتھ ایک بندہ رہنما بھی بھیج دیا جس کا پہلے ہی انتقال ہو جاتا ہے. اور یہ تقریباً مکہ سے 4 کلومیٹر کے قریب پہنچ جاتا ہے یہ لشکر اسی طرح آگے چلتے چلتے.
صحیح, بالکل جی. اجازت دیجیے ہم محمد عباس کریمی صاحب سے ایک سوال لیتے ہیں, اس کے بعد انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. جی کریمی صاحب, دیکھیے جو جنگ کا سلسلہ چل رہا ہے, جنگ ہی بلکہ کیا, انشاءاللہ اس میں ہم اپنے مہمان سے گفتگو کریں گے, لیکن آپ سے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ خانہ کعبہ کے تحفظ میں کون سی غیبی امداد جو ہے وہ اس واقعے میں ہمیں نظر آتی ہے؟
خانہ کعبہ کی امداد میں سب سے واضح ہے اور تحفظ میں جو تحفظ کیا ہے پروردگار عالم نے, تو اس میں جو واضح اور کشمس جو ہے مدد اور امداد ہے تحفظ خانہ کعبہ کے لیے, وہ آپ کے ابابیل کا لشکر ہے.
جی,
اللہ نے کیا انتظام رکھا کہ جیسے ہی ادھر سے وہ ہاتھی لے کر آتا ہے, بتاتے ہیں مورخین کی 9 سے لے کر 14 ہاتھیوں کا اجتماع تھا وہاں, لوگ اپنے اپنے ہاتھیوں پہ سوار تھے, 9 سے لے کر 14 تک, اختلاف ہے, کوئی کہتا ہے 9, کوئی کہتا ہے 10, کوئی کہتا ہے 14 تک, بہرحال تو یہ اتنے قوی جانور کو لے کر آتا ہے. اور ادھر پروردگار عالم نے جب دیکھا کہ یہ ابھی سرحد خانہ کعبہ نہیں عبور کر پایا تھا, یہ ابھی ادھری تھا, تو جب اس کا ہاتھی رکا, سارے ہاتھی رک گئے, اب آگے نہیں بڑھنے, بہت کوشش کی گئی کہ ہاتھی آگے بڑھیں, تو یہ بھی ایک قسم کی امداد ہے.
جی,
کیوں؟ اس لیے کہ پروردگار عالم نے سارے ہاتھی کے جو ہے قوت اور جو زور ہوتا ہے وہ ہاتھی کو لے جانے والے اور رہنما کا ہوتا ہے. لیکن اس نے بہت کوشش کی, لیکن ہاتھی آگے نہیں بڑھ رہے تھے, بہت کوشش کی, ہاتھی پیچھے کی طرف بڑھ رہے تھے. ایک امداد یہ کہ پروردگار عالم نے اپنی قوت کا القا ان ہاتھیوں کے دل میں کیا کہ نہیں, ہم آگے نہیں بڑھتے ہیں اس لیے کہ بیت الحرام ہے, اور اس لیے تو تب یہ کہنا پڑے گا کہ ہمیں کہ ابرہ سے زیادہ شعور ان ہاتھیوں میں تھا, جانوروں میں تھا. ایک امداد یہ. دوسری امداد یہ کہ ابابیل کا لشکر, ہاں ابابیل کا لشکر, یہ تحفظ خانہ کعبہ کے لیے ایک امداد الہی تھی یہ پورا گروہ. اور جب یہ خانہ کعبہ کے سرحد کے قریب پہنچ گئے ہیں, تو اب ابو طالب جناب عبد المطلب کو کوئی پریشانی ہوئی نہیں ہوئی, کیونکہ یقین تھا ان کو کہ اللہ کے خانہ کعبہ کو, بیت اللہ کی ہم حفاظت کر رہے ہیں.
بہت شکریہ محمد عباس صاحب, معاف کیجیے گا, آپ کو یہاں پہ ہم روکیں گے, مختصر سا وقفہ لیتے ہیں, اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ناظرین, بہت اہم گفتگو چل رہی ہے ہماری, جو ابرہے کا واقعہ ہے, یعنی جو ہاتھیوں کا واقعہ ہے جو خانہ کعبہ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے آئے تھے, اس کے حوالے سے مختصر سا وقفہ لیتے ہیں, اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں, پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. ناظرین اکرام, وقفے کے بعد پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے, ہمارے ساتھ رہے, اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. قبلہ, میں آپ سے ایک سوال جاننا چاہوں گا کہ یہ جو جنگ ہے اس کا مختصر طور پہ آپ خاکہ بیان کیجیے.
جنگ کا میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں اس طرح کہ جب یہ 4 کلومیٹر کے فاصلے پہ آئے اور اپنے انہوں نے خیمے لگائے اور جب دوسری طرف دیکھا تو کچھ ان کو آثار ہی نظر نہیں آئے.
جی,
جنگ تو تب ہو جو دونوں فوجیں
دو فوجیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے
جو یہ سوچ کے آ رہے تھے, ان کے ذہن میں تھا کہ اتنی بزرگ شخصیت, جو دو قیدی تھے انہوں نے بڑی تعریفیں کی ہوئی تھی جناب عبد المطلب کی, کہ وہ اتنی بڑی شخصیت, اتنی سخی شخصیت, اور یہ
اور
وہ ہمارے بڑے, سب سے بڑے ہیں, کلید بردار ہیں, اور ان کے پاس جب اس نے دیکھا آگے تو کوئی چیز ہی نہیں, ایک بندے کو بھیجا, اس نے کہا اگر آپ جنگ کے لیے تیار نہیں ہیں تو ہم بھی جنگ کے لیے آئے نہیں ہیں, ہم تو اس کو خراب کرنے آئے, جس طرح بیان کیا گیا
خانہ کعبہ کو توڑنا ہے, مقصد یہ ہے,
اور اگر آپ ہمارے مزاحم نہ ہوں, ہمارے سے مقابلہ نہ کریں, تو ہم واپس چلے جائیں گے, ہم نے خون نہیں بہانا چونکہ میں نے آپ کی بڑی عظمت سنی ہے. اس نے کہا بندے کو آپ ادھر جاؤ, جا کے دیکھو, اگر وہ واقعی کہتے ہیں کہ ہمیں جنگ نہیں کرنی تو اس کو لے آنا میرے پاس سردار کو. وہ بندہ گیا, اس نے جب کہا کہ ہم تو جنگ نہیں چاہتے خراب کرنا ہے, اس نے کہا ہمیں بھی جنگ کا کوئی شوق نہیں. انہوں نے کہا اچھا پھر سردار بلا رہے ہمارا, اب رہا
وہاں جناب عبد المطلب کو لے کے آتا ہے.
لے کے آئے تو ان کو وہ وجید ہے, ان کے قد اور خوبصورت شخصیت تھی. یہ بڑا متاثر ہوتا ہے, بڑے اپنے ساتھ بٹھاتے ہیں. تاریخ شام والا لکھتا ہے کہ جب اس نے پوچھا کہ بھائی آپ مجھ سے تقاضا کریں کیونکہ آپ کی اتنی عزت و شرف میں نے سنا ہے تو کیا تقاضا کریں گے, اس نے کہا جب آپ نے یہاں پڑاؤ ڈالا ہمارے بہت ساری چیزیں آپ نے غارت کیں, اس میں میرے 200 اونٹ تم نے چوری کر لیے اٹھا کے لے گئے, تو مجھے میرے اونٹ واپس کر دو.
صحیح.
وہ حیران پریشان رہ گیا, اور ایک دفعہ غصہ بھی چڑھا کہ بھائی میں تمہاری یہ شرافت اور عظمت کو ختم کرنے آیا,
بالکل بالکل
تمہیں اپنے اونٹوں کی پڑی ہوئی ہے, یہ کون سا تقاضا ہے, میں تمہیں بہت کچھ دینا چاہ رہا تھا. تو انہوں نے کہا نہیں, میں جو میں آپ نے فرمایا انا رب الابل,
جی
میں اپنا جو مالک ہوں اونٹوں کا ہوں, ولل بیت ربن, اور بیت جو ہے وہ
اس کا بھی ایک مالک ہے,
مالک ہے.
اسی
عبارت کو جناب سہیل اپنی تاریخ کی کتاب میں یوں لکھتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ انا لل بیت ربا, اس گھر کے لیے رب ہے, ان شاء اگر وہ چاہے سیم نہ اہو تجھے روک لے گا, اور یہ کہہ کے اٹھ کے چلے گئے, اور اس کے دل میں خوف سا بیٹھ گیا. اس نے کہا یہ اونٹ ان کو واپس کر دو. جناب عبد المطلب آتے ہیں اور سب کو کہتے ہیں کہ مکہ خالی کر دو, کیونکہ ان کو اللہ پہ اتنا یقین تھا.
بے شک اللہ
کعبے کی کنجی پکڑ کے گڑ گڑا کے دعا کرتے ہیں کہ اے میرے اللہ تو اس
رب ہے
خود کر, اسے تو بڑے جانے اور عربوں کے لشکر اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں کر سکے, اور ہم بغیر خون بہائے اس اپنے حفاظت کر.
بالکل, بہت شکریہ, جزاک اللہ. محمد عباس صاحب آپ سے یہاں پر یہ جاننا چاہیں گے, یہ واقعہ جو رونما ہوا تو تاریخ میں اس واقعے کے بعد کیا اس کے اثرات ظاہر ہوئے؟
جی اس کے اثرات الحمدللہ مثبت ثابت ہوئے. جب یہ واقعہ صادر ہوا اور یہ ابرہہ جب یہ پہنچا ہے وہاں یمن, تو خراش کرتے ہوئے اور وہاں گیا, وہ مر گیا. جب مر گیا تو اس کی لڑکی تھی جس کا نام تھا غریبہ. غریبہ نے دیکھا میرا بابا اتنا مسلط آدمی, سیطرہ تھا, ایک کنٹرول تھا حکومت میں, بادشاہی تھی اس کی, یعنی ساری چیز اس کے اختیار میں تھی. یہ کیسے, نہ ہاتھی ہے نہ اور سارے اس کے سوار ہیں, کچھ نہیں, یہ واپس آیا تھا یہ کو تنہا, یہ کیا وجہ ہے؟ تو اس کو سمجھ میں آیا کہ لگتا ہے کہ اس سے بڑی قوت اور قدرت ہے.
صحیح.
تو اس نے اس کو دیکھا, بہرحال وہ کسی اور کی زوجیت میں تھی, زرع نامی شخص تھا اس کی زوجیت میں تھی. جب اس نے دیکھا کہ یہ شکست کھا کے آیا ہے اور یہاں مر چکا ہے میرا بابا, تو اب اس نے اس کو چھوڑ دیا. اب وہ آنا جانا ختم کر دی. جب آنا جانا ختم کر دی تو وہیں ایک دوسرے قبیلے کا سردار تھا, اس سے اس کی شادی ہوئی تھی, اس کی زوجیت میں تھی, اور وہ بہانہ تلاش کر رہی تھی کوئی ایسا شخص امین ملے جو مجھے مکے میں پہنچا دے. تو وہ یہ سوچ رہی تھی, تدبیر سوچی رہی تھی کہ کوئی ملے تو اسی درمیان میں کچھ لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا, جیسے مسلمہ ہوا اور طلحہ, جی مسلمہ کذاب جو مشہور ہے, اور طلحہ ہوا. یہ اسی درمیان میں ابرہے کے واقعے کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا.
صحیح.
کیونکہ اس زمانے میں ایک نبی یعنی لوگ احترام کرتے تھے, جب یہ ثابت ہو جاتا تھا, یہ خاص مقام تھا, منزلت تھی. تو انہوں نے سوچا کہ جب اتنا بڑا واقعہ ہو چکا ہے تو میں اب نبوت کا دعویٰ کر لوں. تو نبوت کا جب دعویٰ کیا تو یہ یمنی تھے, یہ سب یمنی تھے, یمن سے تعلق رکھتے تھے. تو رسول اللہ نے جب سنا کچھ, یعنی رسول اللہ نے جب سنا کہ ایسا واقعہ رونما ہوا, تو اب اس نے اسی غریبہ کے شوہر یعنی جو اس کا داماد تھا ابرہ کا, اس کو خط لکھتے ہیں کہ میری مدد کرو چونکہ تم اس سے قریب ہو جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے. تو اس نے مدد کی باقاعدہ, زریبہ یعنی اس کا شوہر اور خود ابرہ کا داماد تھا, اس نے بڑی مدد کی رسول اللہ کی. اور وہ پھر وہاں چھوڑ کر, یعنی مسیحیت جو مذہب اور فرقہ مذہب ہے اس کو چھوڑ کر آئے خانہ کعبہ, رسول اللہ کے ہاتھ بیعت کی, اور آپ مسلمان ہوتے ہیں اور آپ کی زوجہ بھی مسلمان ہوتی ہیں, اور بالآخر آپ مسلمان ہو کے اس دنیا سے رہ لیتے ہیں.
جی بہت شکریہ, بہت شکریہ قبلہ. بہت مختصر ہمارے پاس سوال, میں ایک آپ سے سوال کرنا چاہوں گا ایک نتیجے کے طور پہ, وہ یہ کہ جو پورا واقعہ ہے ابابیلو والا, کیا ہم مورخین اس کو ایک حقیقی واقعہ سمجھتے ہیں یا ایک سیمبولک یعنی ایک مثال کے طور پر؟
قرآن مجید میں اگر آپ دیکھیں تو بہت سی واقعوں کو تمثیل کے طور پہ بیان کیا جی. جسے آپ سمبولک کہہ رہے ہیں, مثلا جنت اور وہ, چونکہ ہم اس ہم سوچ بھی نہیں سکتے ان واقعات کو, تو صحیح. ہمیں جو غیر محسوس کو محسوس طریقے سے بیان کرنا پڑتا ہے, تو اس کے لیے آتا ہے. یہاں پہ بھی کچھ لوگوں نے یہی فکر کی, مثلا ہیگل کو دیکھیں یا خود ہمارے اسلامی مفکرین جو ہیں یہاں پہ, جو تاریخ نگار ہیں آپ ان کو دیکھیں, تاریخ شام یا باقیوں میں بھی ملتا ہے, بلکہ آپ ابن اسیر اور علامہ مجلسی کی بھی اگر آپ روایات کو بھی دیکھیں, نہ صرف فقط تفاسیر نہ روایات بھی
جی.
اس کے اندر بھی لکھا ہے کہ یہ آبلہ تھا یا طاعون پھیل گیا,
کوئی
تھا
وبا تھی.
کوئی وبا پھیل گئی تھی, یا اس کو اور بیان کرتے ہیں کہ شیخ عبدہو اپنی جو تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہ ایک قسم کے بیکٹیریا تھے, کیونکہ گندی وہ زمین تھی اور وہ ہاتھیوں کی وجہ سے اور کوئی ان کی جراثیم تھے جو ان کو لگ گئے اور سارا کچھ ہو گیا. یہ سارے باوجود اگر ہم قرآن کے الفاظ کو دیکھیں تو یہ ساری باتیں اس کے ساتھ میچ نہیں کرتے, چونکہ واضح طور پہ
ابابیل کا لفظ استعمال,
ترمیہم بہجارتم, اور یہ سجیل اور یہ جو جتنے الفاظ ہیں یہ کوئی مبہم الفاظ نہیں ہیں, بلکہ یہ حقیقت پہ دلالت کرتے ہیں. اور واقعہ ایسا ہی ہوا تھا کہ ابابیل آئے تھے اور انہوں نے سنگریزے معجز, یہ واقعہ ایک معجزہ تھا اور معجزانہ طور پہ ہی اس کا دفاع ہوا.
بہت شکریہ قبلہ, آپ سے اجازت چاہتے ہیں. بہت شکریہ, خدا حافظ. محمد عباس صاحب, آپ سے بھی ہم اجازت چاہتے ہیں, بہت شکر گزار ہیں آپ دونوں حضرات کے. خدا حافظ. ناظرین, آپ کے بھی بہت شکر گزار ہیں پروگرام کے آخر تک آپ ہمارے ساتھ رہے. امید ہے کہ آج کا پروگرام بھی ہر پروگرام کی طرح آپ کو پسند آیا ہوگا. یہاں پر آپ سے بھی اجازت چاہتے ہیں, آپ کو خدا کی پناہ میں دیتے ہیں. خدا حافظ, فی امان اللہ.
سامعین, پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, دعا مومن کا ہتھیار, دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے. دعا بندگی اور عبادت بھی ہے اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی. دعا عبودیت کا پیکر ہے, غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے. یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے, کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے. وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت, عزت, قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے. دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے. لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے, اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے. دعا انسان کے قلبی, فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے, اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت, حسد, حرص, دنیا کی محبت, مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ. اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں. جی ہاں سامعین, ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے, آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں, تو آئیے سنتے ہیں.
الٰہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث أدركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.